السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کروزس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ ہمارے یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد urduvoa.com کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں، اور ہمیں یہ بھی علم رہے کہ ہمارے ان پروگراموں کو آپ کس حد تک پسند کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کئی اہم موضوعات پر نظر ڈال رہے ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ میں اقلیتوں اور مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ عراق میں موصل میں جاری جنگ کی وجہ سے وہاں سے عراقیوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو رہی ہے، اس کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ امریکہ اور یورپ میں دہشت گردی کا خطرہ کس حد تک حقیقی ہے؟ کراچی میں دفاعی ساز و سامان اور آلات کی نمائش کا آغاز کر دیا گیا ہے، 22 سے 25 تاریخ تک یہ نمائش جاری رہے گی۔ پاکستان میں پیمرا کی طرف سے 11 کرسچن ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ بات کریں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ہم پہلے آپ کو بتائیں، خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری کو۔ آپ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یعنی اکنا کے صدر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے۔ ڈاکٹر صاحب نے اور بھی بہت ساری خدمات اور فرائض انجام دیے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور احمد مبارک ہیں جو کہ نیو یارک سے ہیں، اور ان کی بھی معاشرے میں بہت سارے وہ گروپوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، اور صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ امریکہ میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد امریکہ میں رہائش پذیر اقلیتوں اور مسلمانوں میں کئی تحفظات پیدا ہوئے، اس سلسلے میں ہم کافی تفصیلی پروگرام پیش بھی کرتے آئے ہیں۔ آج مختصر دورانیے کے اس جائزے میں ہم ممتاز عالم ڈاکٹر زاہد بخاری سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نیو یارک سے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ممتاز تجزیہ کار احمد مبارک بھی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس نے دیانت سینٹر آف امریکہ کے صدر یاسر کولک سے اس موضوع پر بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان کا کہنا ہے۔
As the Turkish American Community Center, we fully recognize the outcome of this election, because this election has been
ترک امریکن سینٹر کے طور پر ہم امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتخاب پورے جمہوری طریقے سے ہوا، جس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے مستقبل کے صدر کا انتخاب کیا، اور ہمیں اس نتیجے کو تسلیم کرنا چاہیے اور منتخب صدر پر اپنے اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی پالیسی یا اقدامات کو دیکھے بغیر کسی کی مذمت نہیں کر سکتے۔ یاسر کولک کہتے ہیں کہ دیانت سینٹر آف امریکہ ان نتائج کا احترام کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ نئی انتظامیہ ملک کو متحد کرنے میں مدد دے گی۔ وہ کہتے ہیں
امریکن مسلمز دیر ویل آرگنائزڈ ویل ایجوکیٹڈ، موسٹ آف دیم آر یو نو آرگنائزڈ پیپل اینڈ ویل ایجوکیٹڈ۔
یاسر کولک کہہ رہے ہیں کہ امریکی مسلمان کافی منظم ہیں، کافی تعلیم یافتہ ہیں، ان میں سے بیشتر امریکہ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس ملک کو عظیم ملک بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں اس سارے عمل سے نکال دیتے ہیں تو آپ امریکہ کو اچھا نہیں بنا سکتے، بلکہ اس طرح اس ملک کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ کچھ بات تھی جس کے اوپر ہم نے آج کے اپنے اس پروگرام کے بارے میں اپنے کوشش کی کرتے ہیں کہ اب اپنا ڈاکٹر بخاری صاحب سے ان کی بات جانتے ہیں۔ ڈاکٹر بخاری، آپ سے ہی بات کرتے ہیں، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے اقتدار کی منتقلی کے لیے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اوباما دور کی پالیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں ان کو مختلف معلومات بھی دی جا رہی ہیں۔ بعض مبصر جو واشنگٹن میں ابھی بھی ہیں اور تجزیہ کار، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی کو ان چاہیے کہ اپنی پالیسی کا ایک جزوی حصہ اس کو بنایا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ امریکہ میں بسنے والی اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں، جیسا کہ یاسر کولک کہتے ہیں کہ ابھی چونکہ کچھ دیکھا نہیں گیا اس لیے بہت زیادہ الارم ڈھونے یا تشویش کرنے کی ضرورت نہیں، کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کریں گے صورتحال کا؟
جی بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں، جو اس وقت تک جو آثار ہیں، جب بھی کہیں آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو کچھ آثار بھی ہوتے ہیں نا، تو اس سے لوگ اندازہ کرتے ہیں
جی
تو ایک تو خیر ایک اچھی توقع تو یہ ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ جو بہت ہی الیکشن کی حدت میں انتخابی حدت میں جو بہت ہی آدمی ایک یک طرفہ بیانات دیتا ہے اس سے پلٹ کے وہ بہت ہی اعتدال والے یا معاشرے کو اکٹھے کرنے والے بیانات بھی اور پالیسیز بھی وہ بنائیں تو ایک تو یہ امکان ہو سکتا ہے اور توقع رکھنی چاہیے لیکن ابھی تک جو آثار ہوئے ہیں جو کچھ اپوائنٹمنٹس جو سامنے آئی ہیں تو وہ تو انہوں نے جو مثلا اٹارنی جنرل کا انتخاب کیا ہے وہ اگرچہ وہ سینیٹر ہیں
جی
لیکن ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ جو بلیک کمیونٹی کو ووٹ دینے کے خلاف تھے وہ بہت ہی شدت سے مائنورٹیز کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات بہت ہی جو ہے وہ مثبت نہیں ہیں اور وہ اس زمانے میں ان کی پہلی ایک اپائنٹمنٹ جو ہے ریجیکٹ بھی ہو چکی ہے
جی میں یہی بات کرنے لگی تھی تو کیا اس کا امکان ابھی بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ سارے کچھ ایسے عہدے تو ایسے ہیں جن کے لیے کانگریس سے وہ لینے کی رضامندی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بہت ساری ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر پوچھنا پڑتا ہے ان کا ووٹ لینا پڑتا ہے اور ان کی رائے لینا پڑتی ہے کانگریس کے ارکان سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو لوگ جو دوسری بھی آپ جن کے بارے میں بات کریں گے اور تجزیہ کار بھی بات کرتے آ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس اس کابینہ کو اعتدال پسند بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی؟
میرا خیال ہے جو اس الیکشن کا جو ایک المیہ ہوا ہے نا وہ وہی اکثریت کی آمریت کے بارے میں کہ چونکہ ان کو ریپبلکن کو ہاؤس میں اور سینٹ میں اکثریت ملی ہے لیکن اس کا مطلب یہ خیر یہ ہرگز نہیں ہے کہ ساری اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ بلا کسی مقابلے کے یا اعتراض کے میرا خیال منظور ہوں گی لیکن بات یہ ہے جو اوور آل سمجھنے والی کہ 4,000 سے زیادہ تو اپوائنٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے
جی
تو اس میں تو بہت بڑی تعداد کے لیے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی
جی
اب مسئلہ یہ ہے ایک تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جو فضا کریٹ ہو گئی ہے نا
جی
اس میں جو بہت ہی نیشنلسٹ گروپ ہیں سپرا جو بڑی انتہا پسندانہ خیالات سفید فام جو گروپ رکھتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ آبادیوں میں لوکل کمیونٹیز میں ایک تھریٹ ہو سکتی ہے مثلا آج ہی ہمیں جو سپرنگ فیلڈ میساچوسٹس میں ایک مسلمان گھر میں ایک خط ڈالا گیا کہ ہم ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور امریکہ اگین گریٹ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے دو ہی آپشن ہیں یا تو اپنا یہ جو اٹائر ہے ٹیررسٹ قسم کا حجاب وغیرہ کرتے ہیں اس کو ختم کریں یا پھر آپ جہاں سے آئے ہیں واپس وہاں پہ چلے جائیں تو اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ ایسی فضا ہے کہ جس میں اس طرح کے اقدامات کی بظاہر لوگوں کو جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں اور وہ کافی لوگ ہیں یہاں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لاز بنائیں کہ جس میں مسلمانوں پہ بین ہو سرٹن کنٹریز پہ اور اس کی لسٹ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے جس میں یہ جو ہے سرٹن جو مسلمان ریلیف آرگنائزیشنز ہیں مسلمانوں کی نیشنل آرگنائزیشن ہیں ان پہ بین لگایا جائے لیکن ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو مسلمانوں کو سوچنے کی ہیں کہ ملک میں آدھا حصہ تو جو بلکہ زیادہ اکثریت نے تو ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا ان کے ہاں میڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور خود ریپبلکن میں بھی ہر ریپبلکن سارے کے سارے جو افراد ہیں وہ اس طرح کی پالیسی یا اس طرح کے اقدامات کے حق میں نہیں ہوں گے تو اب مسلمانوں کو یہاں میرا خیال اور اقلیتوں کو سٹینڈ بھی کرنا پڑے گا پولیٹیکل الائنسز بنانے پڑیں گے دوسرے سارے گروپس کو ملنا پڑے گا لیگل بیٹلز بھی ہوں گی اور ہمیں اپنا بیانیہ بھی دینا پڑے گا تو اس لحاظ سے میرا خیال اگلے 4 سال جو لگتا یہی ہے کشمکش میں گزریں گے.
اچھا ہم پوچھتے ہیں احمد آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ صدر اوباما نے گزشتہ دنوں کہا ابھی وہ اپنے دورے پر گئے ہوئے تھے جو ان کے دور اقتدار کا اس وقت تک کا حتمی دورہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ انتخابی وہاں بھی ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر بھی دوسرے ملکوں کے اندر بھی امریکہ کے جو حلیف ملک ہیں ان میں کافی تحفظات پائے جاتے ہیں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں صدر اوباما نے یہ کہا تھا کہ انتخابی مہم کے نعروں اور عملی سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے اس لیے بہت ساری تشویش اور تحفظات کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کام کرنے دینا چاہیے جو کہ نومنتخب صدر ہے آپ کے خیال میں صورتحال بہتر ہوگی؟
اوباما نے جو یہ بات کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما خود جب صدارت میں آئے خصوصاً اپنے دوسرے دور میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں اسی طرح بندھے ہوئے تھے جس طرح ریپبلکن کی میجورٹی نے کیا, اور ان کو ہمیشہ سے یہ رہا کہ انہوں نے جو بھی اقدام لینا چاہا کسی بھی سمت میں وہ اسے روکا گیا. اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ جب وہ کانگریس میں اور سینٹ میں ووٹ لینے آئیں گے. ان کے اپنے ریپبلکن ہی ان کو بہت زیادہ اس وقت جب ڈیبیٹ ہوگی تو وہ اس کا جواب دینا پڑے گا ٹرمپ کو اور ان کی ٹیم کو کہ یہ جیسے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہ کس کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. مثلاً آپ کا جو سوال ہے کہ کیا جو دیوار بنانے کے لیے میکسیکو کے ساتھ یا مسلمانوں کو کی رجسٹریشن کے لیے یا مسلمانوں کو ڈپورٹ کرنے کے لیے یا ان کی کنسنٹریشن کم بنانے کے لیے یا رجسٹریشن کے لیے یا پھر جو یہاں پر انلیگل انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس موجود ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے, تو یہ کام آسان نہیں ہے. بہت بڑی ماس موبلائزیشن ہے. ووٹ ٹرمپ کو ضرور اس لیے ملے ہیں جو ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ ایک بہت ہی زیادہ نیشنلسٹ تھا اور وہ چیز جو سوئی ہوئی تھی وہ انہوں نے دوبارہ جگا دی ہے. کریکٹ کہ اس وقت منارٹیز بہت ولنریبل پوزیشن میں آ گئی ہیں. حالات بہتر اس لیے ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظر ادھر ہے اور ٹرمپ کی پہلی سپیچ سے لے کر جب بھی ایڈوائزر نے انہیں کہا کہ آپ پہلی سپیچ میں یہ کہیں اور دوسری جو اس کے بعد سے جتنے بیان آئے ہیں وہ اسی اس بات کے غماز ہیں کہ وہ جو بات الیکشن میں ووٹ جیتنے کے لیے کر رہے تھے وہ ان کے لیے شاید اس قدر آسان نہ ہو.
اچھا ڈاکٹر زید بخاری, میرا یہ دوسرا اور آخری سوال ہے آپ سے, بتائیے گا اب یہ کہ چلیے ہم اس کو اب دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور مثبت طور پر سوچتے ہوئے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت, پہلے بھی ہم بات کرتے آئے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر جب سے دہشت گردی کی جنگ کا آغاز ہوا 9/11 کے بعد خاص طور پر مسلمانوں کو اپنے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت پڑی, جسے کہنا چاہیے انٹر فیتھ ڈائلاگ پہ بہت بات کی گئی, توجہ دی گئی اس کے اوپر. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں بہت ساری چیزیں کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے, تو اب ان کو کیا اقدام اٹھانا ہوں گے اپنے حقوق کے تحفظ اور امریکی معاشرے میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے؟
دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. ابھی پرسوں اتوار کو جو یو ایس سی ایم او یہاں پہ امبریلا ایک آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی, یو ایس کاؤنسل آف مسلم آرگنائزیشن, اس نے ایک نیشنل ایمرجنسی مسلم لیڈرشپ سمٹ کی ہے یہاں ورجینیا کے ایریا میں ڈی سی کے قریب, اور کوئی 125 لیڈرز کو 15 اسٹیٹ سے وہاں آئے, کیلیفورنیا سے لے کے اور ایلونائے اور ہوسٹن سب جگہوں سے, اور وہ پورے دن کی ورک شاپ تھی, گروپس تھے, اس میں کیتھ ایلیسن نے بھی خطاب کیا, اس میں سی ایل یو کی ایک جو لائر ہیں انہوں نے بھی اس پہ اسپیکر فون پہ خطاب کیا اور پوری ڈسکشن ہوئی, گروپس بنے, اور اس میں جو دو تین پوائنٹس بہت ہی واضح ہو کے سامنے آئے, سب سے بڑا تو یہ آیا کہ آپ ہمیں ہر لیول پہ خاص طور پہ لوکل لیول پہ جو سب سے اہم کردار ہوگا وہ لوکل مسجد کا, کمیونٹی کا, جو مسجد میں جاتے ہیں جو نہیں بھی جاتے, مقامی طور پہ مسلمانوں کو نہ صرف ایکٹیو ہونا پڑے گا بلکہ الائنس بنانے چاہیے. الائنس صرف مذہبی لوگوں سے نہیں بلکہ جو نان مذہبی بھی ہیں, سیوک جو سوسائٹیز ہیں, ایتھنک گروپس ہیں, جو سیوک گروپس ہیں, ان سب کے ساتھ الائنس بنانا, کام کرنا. اور جب یہ کام کرنا ہوگا تو صرف یہ نہ کہیں کہ صرف مسلمانوں کا کوئی پرٹیکولر ایشو ہے اس پہ کام کریں, بلکہ جو سوسائٹی کا ایشوز ہیں, اگر مثلا یہ دیوار کا مسئلہ آتا ہے, ڈیپورٹیشن کا مسئلہ آتا ہے, اس سب پہ ایک نیشنل بھی الائنس بنائیں, اسٹیٹ وائڈ بھی بنائیں اور لوکل بھی بنائیں. یہ نمبر ایک بات آئی.
جی.
نمبر دو بات یہ آئی کہ آپ کو لیگل پوری ٹیم بننی چاہیے. مختلف آرگنائزیشن کے پاس ہیں, کیئر کے پاس ہے, ایکنا کے پاس, اسنا کے پاس, لیکن اب یہ لائرز کی ٹیم اور زیادہ چاہیے, بلکہ مسلمان یوتھ کو اور ضروری ہو گیا ہے کہ وہ لا میں جائیں, کیونکہ بہت ساری جنگ جو ہے وہ وہاں عدالتوں میں یہاں پہ ہوگی اس 4 سال میں. لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو اس ملک میں ایک جو مفید شہری ہے نا, کیئرنگ سٹیزن کے طور پہ,
جی.
کہ یہاں مثلا اگر ان کے پاس یہ جو ابھی مثلا یہ تھینکس گیونگ آ رہی ہے,
جی.
تو سوپ کچن پہ مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں انوالو ہونا چاہیے اور خود پیش کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کا انوالو ہونا ایک سوشل سروس کے طور پہ, ان کا لیگل بیٹل کرنا, پھر میڈیا میں اپنا پورا کا پورا بیانیہ دینا جو اس وقت مسلمان سیکھ بھی رہے ہیں,
جی.
اور ڈیموکریٹ پارٹی میں, اور ایک اور بات بھی ہے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہ ڈالیں, ریپبلکن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ویلیوز کے ساتھ ہیں, جو فیملی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بھی اپنے روابط بڑھائیں تو اور تو یہ انشاءاللہ تعالی اس میں یہ مرحلہ بھی گزرے گا, لیکن یہاں فوکس کرنا, الائنس بنانا, سوشل سروس کرنا, لیگل بیٹل, میڈیا کی اور سارے جو گروپس ہیں مختلف شیڈز ہیں پالیٹکس کے, اس میں مقامی طور پہ زیادہ انوالو ہونا, یہی ایک ہمیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے نا اسی یہی باتیں سامنے آئیں. یہ جو 125 لیڈرز کل پورا دن ہم نے ڈسکشن کی اس پہ کہ اب ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے. یہاں ہم اس بارے میں تفصیلی ایک پروگرام بھی کریں گے جس میں ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے تاکہ مزید بہت سارے جو اس سلسلے میں سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں ہمارے سننے والوں کو, اور یہاں پر ایک معاشرے میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو بہت سارے مسلمانوں کے تحفظات ہیں ان کے بارے میں علماء کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بات کریں اور ان کو گائیڈ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی.
تو
بہت شکریہ جی, السلام علیکم. احمد آپ مجھے یہ بتائیں, جب تک ہم ڈاکٹر زبیر سے اس کے بعد بات کریں گے, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر زاہد بخاری جو کہ ایک عالم ہیں اور معاشرے میں کام بھی کرتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن معاملوں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ سوشل گروپس بنانے چاہیے, لائسنس بنانے چاہیے, اور مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ جیسے تھینکس گیونگ کی انہوں نے بات کی, زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا اس میں حصہ ہونا چاہیے, شمولیت ہونا چاہیے, اس ساری کے آپ کوئی امکانات دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو واقعتاً ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی, ایک بہتر طور پر اپنے آپ کو, اپنا حیثیت اور اپنا جسے کہنا چاہیے فیس سامنے لانے کے لیے؟
ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر بخاری صاحب کا, اور آپ نے ابھی جو سوال کیا جواب اسی میں پوشیدہ ہے. کل برانکس میں پرسوں اتوار کے روز مجھے 2 گھنٹے تک بات کرنے کا ایک گروپ سے موقع ملا
جی.
اس میں بھی یہی بات ہوئی جو ڈاکٹر بخاری صاحب نے کی اور جو آپ کر رہے ہیں
جی.
بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم بالخصوص مسلمانوں کی مائنورٹی کو دیکھیں تو انہوں نے یہاں آ کر وہی کیا کہ جو ہمیشہ ہر مائنورٹی کرتی ہے کہ اپنا کلچر, اپنا کھانا, اپنے رسوم و رواج, اپنی مسجد اور اپنی عید اور اپنی سب, لیکن جب ساتھ والے پڑوسی کا تھینکس گیونگ آتا ہے تو اس پہ یہ جمعے میں خطبہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یا وہ ہالووین ٹھیک نہیں ہے میرا, یہ یا کرسمس ٹھیک نہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سے اختلاط کے ساتھ ایک صورتحال بنتی ہے, جیسے مکہ میں میثاق مدینہ پہ کیسے رہا جا رہا تھا, اسی طرح وہاں سے اگر یہ لے کے آ رہے ہیں مثال, تو پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ چھوٹے گروپس, بڑے گروپس اپنے پڑوسی ساتھ اور کمیونٹی میں جب تک آپ شامل نہیں ہوں گے, جیسے سوپ کچن کی بات ہے, ایک دو تین برس ہوئے کہ ہم نے ایک سوپ کچن شروع کیا ہوا ہے, اس کے بعد میں مسلسل یہ ہماری خواہش رہتی ہے کہ تمام مسلمان گروپس, چاہے جو بھی ان کا فرقہ ہو, جو بھی ہو صورتحال, جو مسجد ہو, وہ کمیونٹی کی سروس کریں, تاکہ وہ اس میں سفید, کالے, بھورے, پیلے سب لوگ اس میں شامل ہوں, تاکہ ایک مین سٹریم میں, ایک بنیادی دھارے میں جب آپ شامل ہوں گے تو جب ایسی صورتحال آئے گی کہ ایک صدر اپنی جذباتی تقریر میں دنیا کا پانسا پلٹ دیتا ہے, جیسے اگر صدر بش کبھی یہ نہ کہتے, کروسیڈ کا لفظ استعمال نہ کرتے, تو شاید آج ہم کوئی اور موضوع سے, کسی اور موضوع پہ بات کر رہے ہوتے. اسی طرح ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے وہ ایک عام امریکی کا بائسڈ ہے, انہوں نے اچھی گفتگو نہیں کی, خطرات بہت مضمر ہیں اس ساری صورتحال میں, اور جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس میں جو لوگ وائٹ ہاؤس تک جا رہے ہیں, جو لوگ پوسٹ کیے جا رہے ہیں, ان سے ہم زیادہ اچھی توقع نہیں رکھ سکتے, خطرات تو ہیں لیکن یہ اس میں دیر ہو جائے گی, اب اتنا وقت نہیں ہے, لیکن اس پہ کام تو ابھی سے ہونا چاہیے کہ ہم مائنورٹی جو ہے وہ معاشرے میں خلط ملط ہو جائیں اور سب کے ساتھ مل کے چلیں, درست ہے, لیکن خطرات یہ ہیں کہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں ولنریبلٹی, جیسے حجاب پہنی ہوئی عورتیں ہیں یا مسلمان ہیں اپنے جو پڑوسی ہیں, اس میں ایک دو باتیں یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا نو جیوز یا نو مسلم یا نو ہسپینکس, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک نیشنلزم کا جو نعرہ ہے وہ صرف سفید امریکہ کا ہے, تو سفید امریکہ کا نعرہ چل نہیں سکتا.
جی اب ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں, اب اس سے ہٹ کے تھوڑا سا چلتے ہیں عراق کے شہر موصل کی طرف. عراق کے شہر موصل کو داعش سے واپس لینے کی کوششوں میں بے گھر ہونے والے عراقیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, انہیں سے شروع کرتے ہیں, پھر احمد سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب دہشت گردی سے نمٹنے کی صورت ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ رقہ میں بھی ہوا, حلب میں بھی یہی بات دیکھی جا رہی ہے کہ ایک بڑا خطرہ ہے دہشت گردی کا, جب اس سے نمٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انسانی بنیادوں پر دوسرے بحران پیدا ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کوئی ایسی صورت ہے بیچ کسی کہ جس میں یہ کسی بھی طرح سے انسانی بحران کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے, اس کے لیے کچھ کوششیں کی جا سکتی ہیں؟ جیسے فری زون بنانے کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی بہت ساری تحفظات کا اظہار ہوتا ہے مختلف گروہوں کی طرف سے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی دیکھیں نا, یہ تمام کے تمام جو کانفلکٹ ہوتے ہیں یہ سیاسی ہوتے ہیں, یہ اتنے ایتھنک یا ریلیجس نہیں ہوتے, یہ بعد میں ایتھنک ریلیجس بن جاتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ریپرزنٹیشن ہے کہ نہیں کسی گروپ کی. اگر وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, یا وہ گروپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی, اور اگر اس کو سیاسی طور پر سلوشن نہ ملے, تو پھر وہ یقیناً ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے سب سے عام یہ بات آتی ہے کہ اس قسم کے جب کانفلکٹ پیدا ہوں تو ان کو وہیں سیاسی طور پر ختم کر دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپرزنٹیشن کو بہتر کیا جائے اور گورنمنٹس ریسپانس. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگر کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ہتھیار استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ایسی کنڈیشن میں دو تین ایسے ایونیوز ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑا ایونیو یہی ہے کہ جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یقیناً کوئی کانفلکٹ ہوا تھا, کوئی یقیناً جو مائنورٹی ہے یا جو کمپلین کر رہے ہیں ان کا حق, ان کے حقوق کو بہتر طریقے سے ان کو نہیں دیا گیا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا کانفلکٹ ہو ان کو یہ ایشورنس دی جائے اور ایسے سٹیپس لیے جائیں اس کی وجہ سے جو پارٹیز ہیں اپوزنگ پارٹیز ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کی کنڈیشن کو مان لیا جائے گا یا ان کی کنڈیشن کی طرف کمپرومائزز شروع ہو جائیں گے. جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عراق اور سیریا دونوں میں ایسا نہیں ہوا. عراق میں جب سے ملکی گورنمنٹ آئی تو بیسیکلی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ہمارا مقصد کنسنسس گورنمنٹ نہیں ہے, ہمارا مقصد میجورٹیرین گورنمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے, باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کو نکال دیا جائے گا, ان کے پاس کوئی حقوق نہیں ہوں گے. ایسے ہوا جس کی وجہ سے پہلے تو القاعدہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ISIS پیدا ہو گئی, اور ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ سیرے میں بھی ایسا ہوا. اس لیے سلوشنز جو ہیں وہ یقیناً ملٹری سلوشن نہیں ہے. مانتا ہوں کہ ملٹری انسٹرومنٹ جو ہیں وہ کچھ حد تک استعمال ہو سکتے ہیں کہ وہ جو اپوزنگ پارٹیز ہیں ان کو پرسویڈ کر لیں کہ وہ ملٹریلی اپنے لیے جو ہے رائٹس اختیار نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو کمپرومائز بھی کرنا ضرور ہوگا. لیکن ایسے کمپرومائز کے لیے جو میجورٹی گروپ ہوتا ہے اس کو اپنی پوزیشن کو کمزور کرنا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے بالکل سیاسی قسم کے جو کمپرومائز پیدا کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر سیریا میں جو وہاں پر ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اگر یہ ایشورنسز مل جاتی کہ وہ مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے میجورٹی گورنمنٹ کی طرف چلی جائے گی اور کمپرومائز پیدا شروع ہو جائیں گے, تو پھر ISIS جیسے ریبل گروپس جو ہیں وہ وہاں پر تقویت نہ پاتے اور وہ وہاں پر اتنے مضبوط نہ ہو جاتے جتنے کہ وہ ہوئے. اسی طرح عراق میں ہوا
جی.
تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تمام کی تمام جو مشکلات ہیں ان کے ملٹری سولوشن نہیں ہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ ملٹری سولوشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی اپوزیشن میں تھے وہ اور اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. انڈر گراؤنڈ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپرلی تو اپنے آپ کو جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھتی ہے, لیکن ڈاؤن دا روڈ لانگ ٹرم میں اس کے لیے بہت سے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں.
اچھا احمد, آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ شام اور عراق سے داعش کو کافی حد تک بے دخل کر دیا گیا, اب کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ اب کہاں کہاں پر داعش کے خطرے کو کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا اب یہ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک مخصوص علاقوں سے نکالنے کے بعد ان کا خطرہ بہت ساری جگہوں پہ زیادہ بڑھ گیا ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
آپ کا جو سوال کا آخری حصہ ہے وہی درست سمت ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کا موٹیو یعنی کسی مقصد یا آبجیکٹو ایک جنگجو گروپ کا یہ ہے, कि वो दुनिया पर अपनी धाक बिठाना चाहता है और उसके रास्ते में जो भी चीज आए वो उड़ा देना चाहता है। जैसे मसलन अभी जो मोसुल का आपने जिक्र किया, तो 15 लाख अफराद केमिकल वेपन्स के खतरे के सामने खड़े। 52 मरतबा 50 से ज्यादा मरतबा एजेंसीज कह चुकी हैं, दुनिया के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, कि उन्होंने केमिकल हथियार जो है वो मासूम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इस वक्त भी वो दोबारा मोसुल का वो हिस्सा, आज एक और सुबह अभी कुछ देर पहले एक नेबरहुड उन्होंने ले लिया था जो हमने देखा, तो वो इराकी फौजों ने वो नेबरहुड अगर लिया है तो वो उसको वापस लेने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इस पर केमिकल वेपन्स के साथ दोबारा इसको रीटेक करने की कोशिश करेंगे। जब अजाइम ये हो तो ये कैसे हो सकता है कि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि आपने उसको कंटेन कर दिया है, महसूर कर दिया एक जगह पे, या वो तायब हो गए हैं या वो आइंदा हमला नहीं करेंगे, वो जो ही पीछे बढ़ेंगे वो दूसरी जगहों पर जाएंगे। अब तो इंटरनेट और उसके जरिए जो खतरात दुनिया को लाहक हो चुके हैं, और आइसिस एक, आप ये तो आपको इल्म है हमें सबको कि ये एक मेंटेलिटी का नजरियाती को, तो नजरियाती कुवत जो है उसमें स्किन नहीं है, उसमें शामी भी आ सकता है, इराकी भी, अमरीकी भी, यूरोपियन भी, वो कहीं से सब कॉन्टिनेंट से, कहीं से बड़े सगीर से वो लोग आ सकते हैं। लिहाजा वहां तक फैलना, जैसे अभी बांग्लादेश में गुजशत दिनों जो धमाके हुए थे, और ये तो खैर ये ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा ग्रुप वो पर्ची लिख के वहां पे छोड़ जाए कि ये आईसिस ने किया है, हालांकि वो कोई और ग्रुप हो सकता है, जैसे कि उसामा बिन लादेन ने कहा कि वो 9/11 का हमला जो इतना खतरनाक हमला था वो उसने किया, हालांकि वो बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, तमगा पहन लिया, हालांकि वो बात शायद फलस्तीनियों के वो उस जख्म की थी जो सऊदी अरब में वो थे। बहरहाल जो भी है, तो अब सूरत हाल ये है कि आईसिस को जितना पीछे धकेलेंगे, उसको कंटेन करने की तो एक बात हो सकती है कि या तो उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन है। तो जब जैसे कि आपने फरमाया कि नजरियाती सूरत हाल है, तो नजरियाती जो जंगजू ग्रुप होता है दस्ता, वो कभी पीछे नहीं हटता। आप नाइजेरिया को देख लें, वहां पर भी अभी तक बोको हराम जंगलों में छुपा हुआ है, नाकों चने चबा दिए उसने। इसी तरह तालिबान को आप देख लें, इसी तरह दूसरे एथनिक ग्रुप्स जो दुनिया में जहां जहां काम कर रहे हैं, वो वक्ती तौर पे तो शिकस्त ले लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उभर के आते हैं। उसको हल करने का तरीका सिर्फ ये है कि एक और दरवाजा खुला रखा जाए निगोशिएशन का, निगोशिएशन करके, और उनको यही बात है कि वो एक बड़ा लल आ जाए तो रफ्ता रफ्ता वक्त गुजर जाए जिससे शायद वो नजरिया जो है वो डाइल्यूट हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मुबारक, यहाँ न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे। अहमद आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपके तज्जिये का, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जुबैर आपसे मेरा सवाल है कि न्यूयॉर्क में एक यमनी नजात शख्स पर दाश को सपोर्ट फ्राहम करने के लिए फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस नौयत की गिरफ्तारियां वक्तन फवक्तन देखने में आती हैं। अभी हम इसके नजरियाती बुनियाद पर बात कर रहे थे और हम इस पर तफसीली प्रोग्राम भी करना चाहते हैं कि ये जो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है इसको काउंटर करने की क्या सूरत हो सकती है। अब आप ये बताइएगा कि अमेरिका में दाश की नजरियाती सपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, तमाम दुनिया में इस किस्म की सपोर्ट होती है, हर माइनॉरिटी ग्रुप, हर छोटा ग्रुप जो है वो सिंपथी हासिल करता है। कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हों, खासतौर पर वो जो कि वहां अपने अपने मुल्कों में बहुत सी मुश्किल का सामना देखते हुए यहाँ आए हैं और वो यकीन जो उनको यकीन नहीं आता कि ये मुल्क भी और कोई मुल्क जो जहाँ पर वो इमिग्रेंट बन के आए हैं वो उनकी इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर वो ये महसूस करते हैं कि उनके लिए जमीन तंग से तंग तर होती चली जा रही है, तो उनको अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेना होगा। ऐसी बातें जो इमोशनल कह लीजिए, नजरियाती कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, मतलब ये है कि लोग जो हैं वो इमोशनल होते हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट के मुतालिक सोचते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ स्टेप्स ऐसे लेते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं और यकीनन कानून के खिलाफ होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता है, और जहां तक अमरीका का ताल्लुक है, अमरीका में ऐसी प्रॉब्लम्स तो हैं। आपको याद होगा कि ये मामला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी हुआ था और अब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद भी ये मुश्किल है कि लोगों को यकीन नहीं आता कि अमेरिका दूसरे दुनिया में, बाकी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। ऐसी कंडीशन में वो कभी ना कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो इसको फिर अपना लेते हैं और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका में यकीनन लोग होंगे, कौन है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस काफी मजबूत हैं और वो बड़ी इफेक्टिवली लोगों को परस्यू कर रही हैं। जहां तक लेकिन देखा जाए, बड़ी हद तक ऐसे लोग बहुत कम हैं। آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت 6 ملین مسلمان ہیں, ان 6 ملین مسلمانوں میں سے اکا دکا ہی آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو, جس کی وجہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا ہو یا اس کے خلاف کیس چلایا گیا ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً مشکلات تو ہوں گی, ایسے انڈیویجول بھی ہوں گے جو اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن بائی اینڈ لارج یہ ایک نیشنل موومنٹ نہیں ہے, یہ ایک سوشل موومنٹ نہیں ہے, یہ سٹلی ایک کلچرل موومنٹ نہیں ہے.
ٹھیک, تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں. ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے. اس وقفے کے بعد بیرسٹر امجد ملک ہمارے پروگراموں کا ایک اور ممتاز نام ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا, ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے اور بیرسٹر امجد ملک وہاں یورپ سے لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بات, اب ہمارا یہ آخری اس سیگمنٹ کے کچھ آخری سوال ہیں جو ہم ان دونوں اپنے تجزیہ کاروں سے بات کریں گے. امریکہ نے یورپ کا سفر کرنے والے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خاص طور پر سالانہ تعطیلات کے دوران دہشت گرد حملوں کے انتہائی خطرے سے آگاہ رہیں. محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے پیر کے روز, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قابل اعتماد معلومات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ داعش اور القاعدہ کے عسکریت پسند یورپ میں تعطیلات کے دنوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں سے ہمدردی رکھنے والے یا بذات خود عسکریت پسندی اختیار کرنے والے یہ حملے کر سکتے ہیں. تہواروں اور بازاروں میں جانے سے احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے. بیرسٹر ملک, آپ کو ہم بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ یورپ میں کافی اس حد بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, خاص طور پہ فرانس کے حوالے سے بھی اور دوسری جگہوں کے حوالے سے بھی, جہاں پر بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب جو تعطیلات شروع ہو رہی ہیں, تھینکس گیونگ کے بعد شروع ہو جاتا ہے نئے سال کا, پھر کرسمس کی رونق شروع ہو جاتی ہے, تو اس سارے دورانیے میں وہاں پر کافی خدشات بڑے ہوئے ہیں. کیا صورتحال ہے, کس طرح سے آپ اس کو بتائیں گے؟
جی بہت شکریہ. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یورپ میں آئیسس کے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, تو ابھی ایک اور کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے اس کو کم بیک کرنے کے لیے. ریڈیکلائز گروپ وہاں پہ جگہ بنا چکے ہیں. برطانیہ نے بڑا سکسیسفلی اس کو ٹیکل کیا ہے پوسٹ 7/7. امریکہ نے بھی کسی حد تک 9/11 کے بعد اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے, لیکن سب سے مغرب میں سب سے کمزور میں سمجھتا ہوں جو جگہ تھی وہ پوسٹ سیرین کرائسس. یہ جگہ کھلی ہے جو یورپین ممالک اسپیشلی فرانس, کیونکہ وہاں پہ ڈیوائڈ بھی ہے, کاسموپولیٹن جو ریجنل کنٹراسٹ بھی ہے, اور فارڈر بھی موجود ہے جہاں پہ فورن برانڈ جو ہیں ریلیجیس اسکالر جو ہے وہ ریڈیکلائز کر سکتے ہیں نوجوان نسل کو. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہیں جس طرح کی ان کی اناؤنسڈ پالیسیز ہیں کہ وہ ٹی پی پی یعنی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ڈیل چھوڑنے جا رہے ہیں, مائگریشن کے اوپر ان کے ایشوز ہیں, پھر انہوں نے جس وجہ پہ الیکشن جیتا ہے وہ نائجل فراج جیسے اگر آدمی کو برطانیہ کا سفیر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ٹینڈنسی یورپ میں جگہ پائیں گی. اب یہ فرانس میں بھی الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ لی پین جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد وہ اس کو ہوا ملے گی. میں میرے خیال میں اس سے مجھے ڈر یہ ہے کہ ٹرمپ کہیں انٹرنل پالیٹکس میں اتنا الٹ کے یہ نہ ہو کہ کہیں بین الاقوامی طور پر دہشت گردی کے خلاف ڈرائیو میں نگلیکٹ ہو. پوری دنیا کو فرانس سمیت مغربی ممالک کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ای یو کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ وہ ریفیوجیز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے وجہ سے ان کی جو ریسورسز ہیں وہ کہیں دہشت گردی کے خلاف معاملے میں کہیں کم نہ پڑ جائیں, اور شیئرنگ آف انٹیلیجنس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کا تبادلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں تھریٹ نہیں کرتا تو یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. بلکہ یورپ کو آنے والی تھریٹ کو اپنی تھریٹ سمجھنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. کہیں بھی ایسی اگر جگہ ملتی ہے, لگتا ہے کہ یہ گروپ ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, تو اکیلا اپنے شہریوں کو روکنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, بلکہ ان گروپس کو ٹیکل کریں, بلکہ شیئر کریں جوائنٹ انٹیلیجنس. مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ نگلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, جس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا نقصان ہمارا نہیں.
اچھا ڈاکٹر زبیر, بالکل کوئی کامنٹ, ہماری یہ سیگمنٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے. امریکہ کو کیا کرنا چاہیے یورپ میں, ابھی ٹرانس پیسیفک کے بارے میں, تجارتی معاہدے کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے, اگر اس طرح کے سمجھوتوں سے بھی الگ ہو جائیں تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی تشویش میں زیادہ تحفظات میں اضافہ ہوگا اور اس سے بھی مختلف گروہوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مفادات کی طرف جا سکیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟
دیکھیے, یہ تو ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا ڈسیرے پیدا ہوتا ہے اور پالیسیز بدلتی ہیں, تو وہ گروپس جو پہلے اسٹینڈنگ پالیسیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے, وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئے راستے اختیار کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی اپنی پوزیشن بیلنس کرنا ہوتی ہے, ان کو بھی اپنی اسٹرینتھ جو ہے ریسٹور کرنا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پبلکلی اسٹیپس لے گئے ہیں یا اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں, ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک برا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی سے کہنا چاہیے ایج پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب دوسری طرف چلے جائیں گے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو بیسک کوآپریشن ہے خاص طور پہ امریکہ اور یورپ کے درمیان, اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو ری انفورس کیا جائے. اس کو ری انفورس کرنے کا بیسک طریقہ یہی ہوگا کہ ایک کامن ڈیکلریشن ہو اور جو کوآپریشن ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کے درمیان, ان کو اور بڑھایا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گروپس جو اس کو اپوز کرنا چاہتے ہیں, ان کو دو دفعہ سوچنا پڑے گا کہ آیا ان کے لیے اب زیادہ اگریسو پوسچر جو ہے بہتر ہے کہ نہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. اور اب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم آپ بتاتے چلیں کہ وہ وا آرڈیننس فیکٹری کے بھی کرتا دھرتا رہے, سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب میرا اگلا ٹاپک کون سا ہے. جی ہاں بالکل, دفاعی ساز و سامان اور آلات کی نمائش منگل سے, اس کو کہتے ہیں دفاعی ساز و سامان کی نویں بین الاقوامی نمائش آئیڈیاز 2016. تو یہ ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہو گئی ہے اور 25 نومبر تک جاری رہے گی. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے, اس کے علاوہ نیول اسٹاف کے چیف تھے ایڈمرل محمد زکاؤلہ اور چیف آف دا ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان, یہ سب لوگ شامل تھے جب اس کا افتتاح ہوا اس تقریب کا. تو اس سلسلے میں ہم اب بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم بیرسٹر امجد آپ سے بھی بات کریں گے. ایک سوال مجھے اس ضمن میں آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے آپ کا تجزیہ لے لیں. تو جنرل صاحب, پہلے تو آپ کو بہت بہت السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. جی تو جنرل صاحب, یہ آئیڈیاز 2016 میں کہتے ہیں کہ 90 دفاعی وفود شرکت کر رہے ہیں جن کا تعلق دنیا کے 34 مختلف ملکوں سے ہے, اور 418 کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گی. 261 کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ بیرونی ملکوں سے آئی ہیں, اور 157 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا تعلق خود پاکستان کے ساتھ ہے. اور جیسا کہ آپ کا بھی میں تعارف بھی کرا رہی تھی کہ دفاعی ساز و سامان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے بہتر آپ کوئی تجزیہ اور کو نہیں کر سکتا آپ کے علاوہ, کہ آپ کا مختلف نہ صرف پیشہ وارانہ طور پر بلکہ ویسے بھی آپ ان سارے شعبوں سے, ان ساری چیزوں سے ڈیل کرتے آ رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب ایسی نمائش ہوتی ہے, جبکہ ہم اسلحے کی دوڑ کی بات کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں, تو ایسی نمائش کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے بہت موقع دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب پاکستان وجود میں آیا تھا نا, تو اس وقت پورے متحدہ ہندوستان میں 18 تقریباً یا 19 انڈسٹریز تھیں ڈیفنس کی, اور لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ یہ جو مسلم اکثریت کے ایریے تھے نارتھ ویسٹ جہاں ویسٹ پاکستان بنا یا نارتھ ایسٹ جہاں ایسٹ پاکستان بنا, وہاں ایک بھی فیکٹری نہیں تھی. تو جو ہی پاکستان بنا تو ہم نے یہ سوچا گیا کہ یہاں, اور ہماری ڈیپینڈنس 100% اس وقت برٹش رائل آرڈیننس فیکٹریز پہ تھی. ہم 303 رائفلیں تھیں اور اس کے بلٹ بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اس وقت خان لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین سے مل کے یہ 51 میں ہم نے پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹریز, جس کو میں پھر اس کا چیف ایگزیکٹو بھی رہا, چیئرمین بھی رہا, کو 5.5 سال وہ بنی. اور آج خدا کے کرم سے پاکستان کے اندر ڈیفنس کے فیلڈ میں ہمارا پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس ہے, جہاں جے ایف 17 تھنڈر اور مشاق جہاز, ہمارا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا ہے جہاں ٹینک اور اے پی سیز وغیرہ, اور پی او ایف ہے جہاں یہ ورائٹی ہے بہت ساری سمال آرمز اور ڈیفنس نیچر کے جو ویپنز ہیں پاکستان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ از میزائل ٹیکنالوجی ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. تو پاکستان بائی دی گریس آف اللہ بڑا فاصلہ طے کیا ہے. ابھی یہ جو ڈیفنس ایگزیبیشنز ہیں یہ دنیا میں مختلف جگہ پہ لگتی رہتی ہیں.
جی.
میں خود جاتا تھا, اٹینڈ کرتا تھا برطانیہ میں, یو ای میں, ساؤتھ افریقہ کے اندر, ملیشیا میں, اور بہت سی جگہوں کے پر انکرا میں کئی دفعہ گئے. پاکستان نے جب میں اس وقت چیئرمین ہی تھا 2000 میں, تو ہم نے یہ آئیڈیا 2000 کی بات شروع کی. دیٹ واز جو ہمارے اس وقت جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو تھے.
جی.
اور چونکہ پی او ایف مدر انڈسٹری تھی تو یہ ساری ذمہ داری ہماری تھی اس کو آرگنائز کرنا. تو وہ پہلی ایگزیبیشن ہم نے اس وقت شروع کی تھی, اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے پھر ہر 2 سال کے بعد یہ ہوتی ہے. ابھی آئیڈیاز 2016 ہے, اور انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن یہ ہے. اس کے اندر جو ہماری پرپز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان اپنا جو کچھ اس کی پروڈکٹس ہیں, ہارڈ ویئر ہے, وہ ڈسپلے کرتا ہے تاکہ اس کی سیل کی جا سکے مختلف دنیا کے مختلف ممالک اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف دوسری کمپنیاں آتی ہیں اور وہ بیٹھ کے آپس میں بھی سودے کرتی ہیں. تو پاکستان نے یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جس کے اندر جیسے آپ نے کہا اوور 400 کمپنیز ہیں, 400 کمپنیز ہیں اور 34 کنٹریز ہیں جو پارٹیسپیٹ, اور بہت سے ڈیلیگیٹس ہیں اور وہ یہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. اس سے جو ڈیفنس کی انڈسٹری ہے یہ صرف آج کل یہ
جنرل صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے بالکل, ہمیں اس کی آواز آئی ہے. ہمارے پروڈیوسر اسفر صاحب دوبارہ ان سے بات کریں گے, اتنی دیر ہم بیرسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال تھا, میں نے یہ کہا بھی تھا کہ ایک سوال کا آپ اور جواب دیجیے گا, وہ یہ چونکہ آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں, جب آپ ہم یہ دفاعی ساز و سامان کی نمائشیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں, سرمایہ کاری تو ضرور آپ کے ملک کے لیے آتی ہے, لیکن کیا اس سے ہتھیاروں کی دوڑ کو فروغ نہیں ملتا؟
نہیں, میرے خیال میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہیوی انڈسٹری میں پروڈکشن میں حصہ لے. اگر آپ یہ پی سی پی پی کی بات کر رہے ہیں تو یہ مینلی پروڈکشن ہی اور امپلائمنٹ, پروڈکشن ریلیشن, یہی ایک اس کا مطمع نظر تھا. اور ایشیا میں بھی ہر کوئی اس دوڑ میں اپنا حصہ لیتا ہے تاکہ جو دفاعی ساز و سامان ہے اس سے آپ کی جو ہیوی انویسٹمنٹ ملک میں آتی ہے اور آپ کی اپنی دفاعی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے, لیکن آپ باہر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان تو آئی تھنک اٹس نیو فار دیم ان ہیوی اسٹرکچر انڈسٹری میں, لیکن مغرب نے اس سے بڑا پیسہ بنایا ہے, اور انہوں نے تو گلف میں کیونکہ وہاں پہ اتنا ہے نہیں, لیکن تیل کی پیداوار ہونے کی وجہ سے وہاں اصلا بیچا بھی بہت ہے. لیکن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اتنی ہی توجہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی دی جا سکتی ہے, تعلیم ہے اور دوسری جو انٹرفیس کام ہے اس کے اوپر بھی, او آئی سی کی ریوائیول ہے اس کے اوپر بھی. بالکل جنگوں کو روکنے کا سامان بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, اور جو کہ 10 دسمبر نزدیک آ رہا ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈے نزدیک آ رہا ہے دنیا کا, تو میرے خیال میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہو رہا ہے, کیونکہ ایک چھوٹا اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو اس کو دفاعی طور پہ بھی خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ بیلنس آف پاور مینٹین رہے.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہم جیسے کہ آپ کو بتایا سینیٹر جنرل قیوم سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا, اب وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کے آخر تک رہیں گے. ابھی ہمارے ساتھ پیٹر جیکب بھی بات کریں گے جو کہ ہم مسیحی چینلز کی نشریات بند کرنے کی بات ہم کریں گے, لیکن پہلے جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے. جنرل صاحب میرا سوال تھا امجد ملک صاحب سے کہ جب اتنی بڑی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں ہتھیاروں کی, ایک طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ہتھیار نہ بیچے جائیں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر جب استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات غیر ذمہ دار ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت صورتحال کچھ خراب ہو جاتی ہے, تو کیا اس سے ہتھیاروں کی دوڑ کو نہیں فروغ ملتا؟
جی آپ کا بالکل ویلڈ یہ آبزرویشن ہے, اور میں کہتا ہوں ایک اس کے باوجود کہ میں ایک سولجر ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم ٹوٹلی ہمیں یہ ڈیفنس ہارڈ ویئر نہ ہو اور دنیا امن کا ایک گہوارہ ہو اور ہمارا دھیان لوگوں کی فلاح کی طرف ہو, تعلیم کی طرف ہو, صحت کی طرف ہو, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. انسانی تاریخ جب سے یہ شروع ہوئی ہے اور انسان پیدا ہوا اس وقت سے یہ جنگوں کا سلسلہ ہے اور ہارڈ ویئر کو لوگ امپروو کرتے اور چلتے رہتے ہیں. پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے اسٹریٹجیکلی, اور ہمارے پڑوس کے اندر ہمارے تعلقات انفارچونیٹلی انڈیا کے ساتھ ایسے رہے ہیں کشمیر کی وجہ سے کہ ہمارے ہاں تو پرابلم ہوا, اس لیے ہمیں 6 لاکھ کی فوج رکھنی پڑ رہی ہے. ہمیں کل کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور انڈیا کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے تو ہمارا فرسٹ یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ ہم فورسز کو ریڈیوس کریں. اور آج بھی پرائم منسٹر نے جو تقریر کی اس ڈیفنس ایگزیبیشن میں, انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہتے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی اگلی آپ کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے, یہ اگر آپ امپورٹ کریں باہر سے تو آپ کو بہت سا فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ بچا کے آپ تعلیم اور صحت پہ لگا سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے یہ منی منٹنگ انڈسٹری بھی بن گئی ہے. یہ پاکستان یا یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز تو بڑی مشکل سے اپنی ریکوائرمنٹ بھی 80% ہی پوری کر سکتے ہیں, لیکن ویسٹرن طاقتیں تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ جو رچ کنٹریز ہیں یہ جنگیں لگاتے اس لیے ہیں تاکہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ چلتی پھرتی رہے, ورنہ جہاز کوئی نہیں خریدے گا, ٹینک میزائلز اور یہ ٹیکنالوجی نہیں خریدے گا تو بلینز آف ڈالرز کی یہ اس کی سیل ہوتی ہے اور یہ لوگ کماتے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر ہم سب پیس لونگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیئر فری زون ہونا چاہیے, ہم نے کہا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نے یہ بھی کیا تھا, اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آرمز کا ریڈکشن ہو, فورسز کی کم ہو. فورس کا لیول جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے تھریٹ کے ساتھ. جتنی زیادہ تھریٹ ہوتی ہے دشمن کی طرف سے اتنا زیادہ آپ کی سلامتی کو اس لحاظ سے آپ اپنی کرتے ہیں, ادر وائز یا کوئی دوسرا ملک گارنٹی دیتا ہے. جاپان مثلاً ہے تو اس کی امریکہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے, ساؤتھ کوریا کی ہے اور ان ممالک ہے, لیکن جو اسرائیل ہے ان کے پاس اپنا پورا اسلحہ, چھوٹا سا ملک ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہماری سلامتی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے تو انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. ہمیں اگر ملک دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے جیسے یونائٹیڈ نیشن کا مشن تھا اور یہ کانفلکٹ ریزولوشن میں ہم آگے آئیں اور ہم یہ ڈبل پالیسی کو چھوڑیں کہ جب پلسطینین کی بات ہے تو کشمیریوں کی بات ہے تو ہم یو این چارٹر کو, یو این ریزولوشن کو, جنیوا کنونشنز کو, ہیومن فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو بالائے طاق رکھ دیں اور جہاں ہمیں ضروری ہو ہم ان کو استعمال کر لیں تو دنیا میں امن نہیں رہتا. تو جو چھوٹے ملک ہیں جنہوں نے اپنی سروائیول ان کی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اپنی آزادی کے لیے ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنا دفاع کریں گے. یہ چیز تب امن آئے گا جب دنیا کے اندر ہم سب کے لیے یکساں قانون ہوگا اور اس طرح مل کے بیٹھ کے ہم امن لا سکتے ہیں.
اچھا آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے سینیٹر قیوم, کیونکہ ہم یہ ایک آخری خبر ہے ہمارے پاس کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے چلائے جانے والے 11 مسیحی ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات روکنے کا حکم دیا ہے. پیمرا کے ایک عہدیدار کے مطابق ان غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ذریعے ان آبادیوں میں دکھائی جاتی تھیں جہاں مسیحی آباد ہیں. عہدیدار کے مطابق یہ ملک میں غیر قانونی طریقے سے نشریات پیش کرنے والے چینلز کے خلاف معمول کی کارروائی کا حصہ ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. جن ٹیلی ویژن چینلز کو بند کیا گیا ہے ان میں آئزک ٹیلی ویژن بھی شامل ہے. پیمرا میں پنجاب میں شکایت سیل کے سربراہ اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، وہ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام کا مقصد کسی مذہب کے ماننے والوں کو ہدف بنانا نہیں لے، اور اس بارے میں مسیحی برادری کی طرف سے بھی کوئی باقاعدہ شکایت سامنے نہیں آئی۔ ہمارے ساتھ ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے پیٹر جیکب۔ ہم آپ کو جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ پیٹر یہ فرمائیے گا کہ ان چینلز کو بند کرنے کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ نے کس طرح سے صورتحال کا تجزیہ کریں گے؟
بہت بہت شکریہ۔ یہ جہاں تک تو قانون سے تعلق رکھنے والی کاروائی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکراس دی بورڈ ہے اور وہ اس طرح سے کسی تعصب یا امتیاز کے نتیجے میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جو انتظامی کاروائیاں ہیں یا پالیسی ہے وہ ریلیجس ڈائیورسٹی بلائنڈ ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو چینل بند کیے ہیں اور کچھ کو میں جانتا بھی ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو یا اس میں کوئی اس طرح کی بات، لیکن یہ کمی پوری کر سکتے تھے وہ ریلیجس ایلیمنٹ کی، جو کہ ڈائیورسفائڈ ہو سکتا ہے یا تنوع لانے والا ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کر سکتے تھے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ اور زیادہ سوچ بچار کے ساتھ مزید کام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو صرف کرسچن ویورز دیکھ رہے ہیں اور ان کو ویسے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا میں ان کو اپنے ریلیجن کے بارے میں کوئی ایسا فیسلٹی موجود نہیں ہے، تو یقیناً اس پہ ایک دوسرا کانسیڈریشن بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق جو چیز نہیں ہے وہ اس کو بند ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے کسی قسم کی
جی،
اور کوئی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے انٹرنل ڈسکشنز کو اور اس طرح سے کر رہی ہے، ریلیجس فیسٹیولز کو عام کر رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔
اچھا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جناب صاحب، آپ یہ بتائیے گا حکومت کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ یہ معمول کی کارروائی ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسے کیسز میں عام طور پر سوچ جو ہے وہ اسی نہج پر چلی جاتی ہے کہ شاید اس کا مقصد یہ ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
یا دیکھیں، یہ سچی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری سوچ کبھی ایسی ہوئی نہیں کہ اس مذہب یا اس مذہب، قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹیچنگ اور اس سے پیچھے جائیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے کہ ہر طبقہ فکر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جب ایک ریاست میں رہتے ہیں، جب دیکھیں آپ مدینہ کی ریاست کو آباد کیا گیا، یثرب جسے کہا جاتا تھا، تو وہاں انہوں نے کہا تھا یہودیوں کے رائٹس، مسلمانوں کے رائٹس، عیسائیوں کے رائٹس برابر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر غیر قانونی، اور کیبل سے صرف عیسائی وہ نہیں دیکھتے ہیں، سارے پروگرام چلتے ہیں، سب دیکھتے ہیں ہر طبقہ، لیکن جو غیر قانونی ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق اپنے لائسنسز لیں اور چلائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کے انفارمیشن کے فلو میں جہاں ایک ٹوٹل یعنی آؤٹ بسٹ ہے، انفارمیشن کا انقلاب ہے، آپ روک نہیں سکتے کوئی بھی انفارمیشن، صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انفارمیشن کے یہ ذرائع ہیں یہ قوانین کو بالائے طاق نہ رکھیں۔ آئی ایشور یو، پاکستان کے اندر بہت سے ہندو رہتے ہیں، میں ساؤتھ میں تھا، یہ سندھ کے علاقے میں، ملیر کے علاقے میں صرف 15,000، اور میرے اسٹیل مل میں جب تھا تو میرے نیچے بہت سے اچھے ہمارے ہندو کارکن تھے اور بڑا کام کرتے تھے، اور ان کی ہولی اور ان کے جو ایون ان کے مندر کے اندر میں جا کے کئی دفعہ ان کے ساتھ جاتا تھا، جسٹ ان کے ساتھ ایک یکجہتی کے لیے۔ عیسائیوں کے ہمارے چرچز ہیں، میں وہاں کے اندر چرچوں کو رینوویٹ کرایا اور ان کے ساتھ ہم نے اپنے طور پہ مدد کی۔ اسی طرح یہ یعنی یہ بالکل ایبسولوٹلی ایک غلط مس لیڈنگ چیز ہے، دیر از نو کوشچن کرسچن ہماری فوج کے اندر جنرلز کے عہدوں تک بھی ہیں کرسچن۔ میرے ساتھ سینٹ کے اندر جو ہیں ولیم جان کینتھ ولیم، ہی از اے بریگیڈیئر، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں تو اس طرح کا جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف نفرت یا وہ بالکل نہیں ہے، ان کو رولز اور قوانین کے مطابق چلنا ہے اور وہ سب کے لیے برابر ہے، اس لیے اس کا مذہب سے کوئی بالکل تعلق نہیں ہے۔
اچھا، ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں پیٹر صاحب سے۔ پیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں مسیحی برادری کی طرف سے کوئی آپ کو شکایت ملی ہو یا تشویش کا اظہار یا ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہو؟
نہیں، اس میں یہ سینٹیمنٹ کیونکہ نا یہ ڈیلیکیٹ ہے، اس کو میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بند کرنا ایک بات ہے، نوٹس دینا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری اپروچ ہو سکتی تھی۔ اب کیونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ریلیجس ورژن جو ہے وہ صرف میجورٹی کمیونٹی کا دیتا ہے، کا ریلیجس تھیولوجیکل پرسپیکٹو نہیں دیتا. اس وجہ سے تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ وہ چونکہ وہ خود ہی تیار کر کے اور اپنے آپ اپنے آبادیوں میں سیچویٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس بات کو برڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے, کر رہے تھے, تو اس کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. اس میں لاکھوں قانونیت کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ اتنی نہیں تھی جو مثال کے طور پر سوات کا ریڈیو اسٹیشن تھا, ملا ریڈیو جس کو کہتے ہیں, یا اس میں انسائٹمنٹ وائلنس نہیں تھی جس طرح سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ لاقانونیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ جو جس کو آپ سیکورٹی چیلنج کہتے ہیں یا اس طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سافٹلی کیا جا سکتا تھا اور اب بھی دوبارہ اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں جو تنوع ہے جس کا نظر صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ قائم رہے. مین اسٹریم میڈیا میں وہ تنوع اس طرح سے ریلیجیس نظر نہیں آتا.
جن صاحب آپ اس سلسلے میں کچھ کہیں گے کہ یہ ایک اپروچ اس کی بہتر ہونی چاہیے تھی کیونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا؟
دیکھیں مطلب ہے اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے تو ڈیٹیل اس کو ڈیل نہیں کیا, لیکن ان پرنسپل میں اگری کرتا ہوں کہ ایسے مسائل کو جو سینسٹیو مسائل ہیں ان کو ایک بصیرت کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن حکومت اگر پوری کوشش کرے بھی نا تو جو لوگ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اور فالٹ لائنز بناتے ہیں اور پھر ان کو اور چوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہیل بینٹ ہوتے ہیں کہ ایسے کیا جائے. لیکن اگر یہ پوائنٹ اٹھا ہے تو آئی کین اشور یو اینڈ تھرو یو سارے جتنے سامعین ہیں کہ انشاءاللہ سب کو مطمئن کیا جائے گا. ہم یہ پاکستان ان سب لوگوں کا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں, ان کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو, اور ہم ان کے سب کے جو ان کے رائٹس ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور آئی کین اشور یو کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کی ہینڈلنگ کے اندر پرابلم ہے تو آئی ول آلسو ٹاک ٹو دی کنسرن پیپل اینڈ ٹیل دیم کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر کے ان کو کانفیڈینس میں لیا جائے اور پھر یہ فوراً بندش کی بات تک نہ پہنچے اس سے پہلے ان کو آئی ایم شیور انہوں نے نوٹس دیا ہوگا, ان کو بتایا ہوگا کہ یہ ایسے کریں اور پھر گریجولی اس صورت پہ پہنچے ہوں گے کہ کچھ کیبلز کو بند کیا. اور اگر کیبلز نے اپنے وہ اصولی طور کے اوپر پرمیشن ہی نہیں لی ہوئی تو آف کورس ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور دیٹ از میں ان پرنسپل سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی ہینڈلنگ میں احتیاط بڑی ضروری ہے.
اچھا بس آخری بالکل ایک منٹ ہمارے پاس ہے. پیٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے سینٹر کے تھرو کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو پرسو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اصل صورتحال لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟
یہ سینٹر فار سوشل جسٹس کیونکہ اس طرح سے لیگل ایڈ اور اس کے کام نہیں کرتا, ہم پالیسی بیٹرز کو زیادہ کرتے ہیں, تو مجھے امید ہے جس طرح سے ابھی میرے صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو ہم پالیسی لیول پہ ڈائیلاگ کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر ماحول بنا سکیں یہاں پر, اور ریلیجیس ڈائیورسٹی کو اکاموڈیشن اور جس طرح سے یہ ہونا چاہیے. برگیجی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اس طرح سے کام یہاں پر.
جی بہت بہت شکریہ. پیٹر جیکب ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار سوشل جسٹس کے لیے ان کا ادارہ ہے جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہمارے ساتھ تھے جو کہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی آج تفصیل سے بتایا. خاص طور پر ہم نے ایگزیبیشن کے بارے میں ان سے بات کی اور انہوں نے تفصیل سے بتایا, اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی چینلز کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی سینیٹر صاحب کی یقین دہانی یہی ہے کہ اس صورتحال کو وہ اپنے طور پر بھی آگے دیکھیں گے اور اس معاملے میں جس طرح بھی دیکھا جا سکے گا اور بہتر طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے گی وہ کی جائے گی. تو آج ہم نے اس پروگرام میں جن موضوعات پر بات کی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو نو منتخب صدر ہے امریکہ کے, اس کی انتظامیہ میں اقلیت اور مسلمانوں کی صورتحال کا ایک جائزہ پیش کیا, عراق میں موصل کی صورتحال کیا ہے, انسانی بحران کی کیا شکل ہے وہاں پر, اور اس کے علاوہ داعش کن کن علاقوں میں بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہے, امریکہ میں داعش کی موجودگی کس حد تک ہے, اور کراچی میں دفاعی ساز و سامان اور آلات کی نمائش 2016 آئیڈیاز کے نام سے جو ہوئی اس کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے ہم نے پیش کی اور تجزیہ اس کا کیا جنک ایوم نے, اور پاکستان میں پیمرا کی طرف سے کرسچن ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات بند کرنے کی جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے حکومت کا موقف بھی سنا, اور اس کے علاوہ پیٹر جیکب بھی ہمارے ساتھ تھے جن کا تعلق سینٹر فار سوشل جسٹس سے تھا. بہجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام تھے اور انجینئر مارٹن کروسس. جنا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, پیٹر جیکب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔